السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد امین. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کی وزارت تجارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسلام آباد میں افغانستان اور پاکستان کے تجارتی وفود کے درمیان دو روزہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. اور امریکہ میں مقیم ایک پاکستانی شہری نے امریکہ میں غیر قانونی طور پر حکومت پاکستان کے لیے کام کرنے کا اعتراف کر لیا ہے. نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں پیر کو بھارتی حفاظتی دستوں کی کارروائیوں کے دوران تازہ ہلاکتوں کے خلاف عام ہڑتال کی گئی، جبکہ ریاست کے گرمائی صدر مقام سری نگر کے حساس علاقوں میں مسلح پولیس اور نیم فوجی دستوں نے کرفیو نافذ کیا ہے. پولیس نے دائیں بازوں کی ہندو انتہا پسند تنظیموں کے دو کارکنوں کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں تشدد کے سلسلے میں گرفتار کر لیا ہے. انہوں نے سوشل میڈیا پر مبینہ طور پر قابل اعتراض مواد پوسٹ کیا تھا. افغان صوبے قندوز کے ارچی ضلع میں 2 اپریل کے فضائی حملوں سے متعلق ایک تازہ رپورٹ میں اقوام متحدہ کے افغانستان سے متعلق مشن کے اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں، جس کے مطابق فضائی حملوں کی زد میں آنے والوں کی تعداد 107 تھی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ منگل کے روز اپنے اس فیصلے کا اعلان کریں گے کہ امریکہ ایران کے ساتھ اس معاہدے میں شامل رہے گا یا نہیں جو 3 سال قبل عالمی طاقتوں اور ایران کے درمیان طے پایا تھا. آرمینیا کی پارلیمنٹ نے اپوزیشن لیڈر نکول پاشنیان کو منگل کے روز اپنا وزیر اعظم منتخب کر لیا ہے. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ چین کے صدر شی جن پنگ سے منگل کے روز ٹیلی فون بات چیت میں شمالی کوریا اور تجارت پر گفتگو کریں گے. ٹرمپ انتظامیہ ان والدین کے خلاف فوجداری مقدمات میں اضافہ کر دے گی جو غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہوئے ہیں اور خود کو اپنے بچوں سے علیحدہ کر لیتے ہیں. یہ تھیں 6 سرخیاں، ان کی تفصیل چند لمحے کے بعد. سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ افغانستان امن کونسل کا اعلی سطحی 15 رکنی وفد جمعے کو جاکارتا میں پاکستان اور انڈونیشیا کے ساتھ دینی علماء کے 3 فریقی اجلاس میں شرکت کر رہا ہے. یہ اجلاس اپریل میں منعقد ہونا تھا، لیکن پاکستان سے علماء کی غیر یقینی شرکت کے سبب مؤخر کر دیا گیا تھا. دوسری جانب افغانستان کا ایک اعلی سطحی وزارتی وفد پاکستان پہنچا ہے، جہاں وہ پاکستان کے عہدیداروں سے ملاقاتیں کر رہا ہے. اس کی مزید تفصیل جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق. جی اشتیاق، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس خبر کی؟
جی افغانستان کی طرف سے تو تصدیق آ چکی ہے کہ ان کا ایک 15 رکنی وفد انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا جا رہا ہے. اب سے کچھ دیر قبل پاکستان کی طرف سے بھی اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ 20 رکنی وفد آج شام کو جکارتا روانہ ہوگا. یہ جو 3 فریقی اجلاس ہے، یہ انڈونیشیا کے صدر کی دعوت پر ہو رہا ہے، جس کا مقصد افغانستان میں امن و سلامتی سے متعلق جو دینی رہنما ہے ان کے درمیان ایک بحث ہے اور مشاورت کا عمل ہے. پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین قبلہ ایاز نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جو پاکستانی وفد ہے اس میں تمام علماء دین مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء دین شامل ہیں، اور انہیں توقع ہے کہ یہ ایک غیر معمولی اجلاس پڑوسی ملک افغانستان اور خطے میں امن و سلامتی کے لیے کوئی مثبت تجاویز پیش کر سکے گا، جس پر تمام ہی علماء اتفاق کریں گے.
اچھا، اس کے علاوہ ایک خبر اور گشت کر رہی ہے کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق قومی احتساب بیورو کے چیئرمین جسٹس جاوید اقبال نے مبینہ طور پر 4.9 بلین ڈالر کی رقم منی لانڈرنگ کے ذریعے بھارت بھیجوائے جانے کی میڈیا رپورٹس کا نوٹس لیتے ہوئے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور دیگر افراد کے خلاف معاملے کی جانچ پڑتال کا حکم دے دیا ہے. یہ بھی خبر ہے بڑی اہم، اور اس پر آپ کیا کہیں گے؟
جی آپ نے جس طرح خود بھی درست کہا کہ یہ میڈیا رپورٹس ہیں جو ایک اعلامیہ میڈیا میں شائع ہو رہا ہے، یہ سامنے آ رہا ہے وہ نیب کی طرف سے. ابھی تک تاحال وہ نیب کی طرف سے باضابطہ طور پر اس کی ویب سائٹ پر تو جاری نہیں کیا گیا، لیکن یہ جو میڈیا رپورٹس ہیں ان کے مطابق سابق وزیر اعظم نے پاکستان سے ایک خطی رقم جو کہ لگ بھگ 4.9 ارب ڈالر بنتی ہے, جو کہ ایک بہت بڑی رقم ہے, اور خاص طور پر پاکستان جیسا ملک جس کے زر مبادلہ کے ذخائر بمشکل اب اس وقت کبھی انہوں نے کراس کیا ہے 20 ارب ڈالر سے کچھ زیادہ پہلے. لیکن اب اس تناظر میں اس خبر پر اس طرح کا نوٹس لینا, اور وہ بھی میڈیا رپورٹ پر, اور بیان میں یہ بھی واضح نہیں کیا گیا کہ کن میڈیا رپورٹ پر یہ نوٹس لیا گیا ہے, لیکن نواز شریف کیونکہ اس وقت بھی احتساب عدالت کی پیشیاں بھگت رہے ہیں, ان کو بدعنوانی کے مقدمات کا سامنا ہے, جو نیب کی طرف سے ریفرنسز دائر ہیں, تو اس تناظر میں اس خبر کو خاصی جو میڈیا میں خاصی اہمیت حاصل ہو گئی ہے. اس سے قبل آپ نے جو پوچھا تھا افغانستان کے وقت کا پاکستان آنا, تجارتی وقت کا, اس بارے میں صرف مختصرا یہ بتاتا چلوں کہ جو دونوں ممالک کے درمیان حالیہ اعلیٰ سطحی روابط ہوئے ہیں اس تناظر میں سے اہم اہمیت دی جا رہی ہے, کیونکہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اپریل کے اوائل میں افغانستان گئے تھے, وہاں جو دیگر معاملات کے علاوہ بات چیت ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان کنیکٹیوٹی کیسے بڑھائی جا سکے. افغانستان کا یہ وفد جو ہے اس میں صرف وزارت تجارت کے عہدیدار شامل نہیں ہیں, بلکہ جو دیگر وزارتیں افغانستان کی ان کے عہدیدار بھی شامل ہیں. یہ دو دن تک جاری رہے گا, اور توقع کی جا رہی ہے کہ بدھ کو دونوں ممالک کے درمیان جو مختلف تجاویز ہیں ان پر جن پر اتفاق ہوگا اس کے بارے میں باضابطہ طور پر آگاہ کیا جائے گا.
جی ہاں, دونوں بہت اہم خبریں ہیں جن پر ہم نے آپ سے بات کی, اور ان کی تفصیلات آتی رہیں گی اور ہم آپ سے پوچھتے رہیں گے. بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا. تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں, محمد اشتیاق, جن سے ہم بات کر رہے تھے. اور امریکہ میں مقیم ایک پاکستانی شہری نے امریکہ میں غیر قانونی طور پر حکومت پاکستان کے لیے کام کرنے کا اعتراف کر لیا ہے. امریکی محکمہ انصاف کے مطابق 71 سالہ ملزم نثار احمد چودھری کی ریاست میری لینڈ کے قریب کولمبیا کے رہائشی ہیں, جنہوں نے پاکستان امریکن لیگ کے نام سے اپنی ایک تنظیم قائم کر رکھی تھی. محکمہ انصاف کے مطابق ملزم نے اپنی تنظیم کی سرگرمیوں کے بارے میں غلط بیانی کی تھی, اور یہ ظاہر کر رکھا تھا کہ اس کی سرگرمیاں صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہیں تاکہ پاک امریکہ تعلقات میں بہتری لائی جا سکے. تاہم ملزم نے اعتراف کیا ہے کہ وہ سن 2012 سے 2018 کے دوران امریکہ میں حکومت پاکستان کے ایک ایجنٹ کے طور پر سیاسی سرگرمیوں میں مصروف تھے اور حکومت پاکستان کے مفادات کے لیے کام کر رہے تھے. اس خبر کی تفصیلی رپورٹ بھی کچھ دیر کے بعد ہم آپ کے لیے پیش کریں گے. نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں پیر کو بھارتی حفاظتی دستوں کی کارروائیوں کے دوران تازہ ہلاکتوں کے خلاف عام ہڑتال کی گئی, جبکہ ریاست کے گرمائی صدر مقام سری نگر کے حساس علاقوں میں مسلح پولیس اور نیم فوجی دستوں نے کرفیو نافذ کیا. وادی کشمیر میں جہاں ہفتے اور اتوار کو حفاظتی دستوں کی طرف سے مظاہرین اور پتھراؤ کرنے والے گروہوں پر فائرنگ اور چھرے والی بندوقوں کے استعمال کے نتیجے میں 6 شہری ہلاک اور 125 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے, لوگوں میں شدید غم و غصہ ہے. ان ہلاکتوں کے علاوہ گزشتہ 2 روز کے دوران سیکیورٹی فورسز کے ساتھ 2 الگ الگ مقابلوں میں جو سری نگر کے چھتہ بل اور جنوبی ضلع شوپیان کے بڑی گام علاقے میں حزب المجاہدین اور لشکر طیبہ سے وابستہ 8 عسکریت پسند مارے گئے. پیر کے روز ہزاروں افراد نے ہلاک ہونے والے عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کی گولیوں کا نشانہ بن کر مارے گئے مظاہرین کی تدفین میں شرکت کی. وہاں بعض مقامات پر مشتعل نوجوانوں نے پولیس اور نیم فوجی دستوں پر پتھراؤ کیا. سری نگر کے مضافات میں واقع نارابل میں بھارت کی جنوبی ریاست تامل ناڈو کا ایک 22 سالہ سیاح آرتھر ویمانی پتھراؤ کی زد میں آ کر شدید زخمی ہوا اور بعد ازاں ہسپتال میں چل بسا. پولیس نے دائیں بازو کی ہندو انتہا پسند تنظیموں کے 2 کارکنوں کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں تشدد کے سلسلے میں گرفتار کر لیا ہے. انہوں نے سوشل میڈیا پر مبینہ طور پر قابل اعتراض مواد پوسٹ کیا تھا. اس وقت علی گڑھ میں انٹرنیٹ خدمات معطل ہیں. علی گڑھ کے ایس ایس پی اجے کمار ساہنی کے مطابق ان کے نام امت گوسوامی اور یوگیشوار شنے ہیں, اور ان کا تعلق ہندو جاگرن منچ سے ہے. ہندو تنظیموں کے کارکنوں نے یونیورسٹی کے طلباء یونین ہال میں بانی پاکستان محمد علی جناح کی تصویر پر, جو کہ 1938 سے لگی ہوئی ہیں, اعتراض کیا تھا اور 2 مئی کو کیمپس میں گھسنے کی کوشش کی تھی. افغان صوبے قندس کے ارچی ضلع میں 2 اپریل کے فضائی حملوں سے متعلق ایک تازہ رپورٹ میں اقوام متحدہ کے افغانستان سے متعلق مشن کے اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں، جس کے مطابق فضائی حملوں کی زد میں آنے والوں کی تعداد 107 تھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 36 افراد ہلاک جبکہ 71 زخمی ہوئے ہیں۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں بچوں کی تعداد 81 تھی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ منگل کے روز اپنے اس فیصلے کا اعلان کریں گے کہ امریکہ ایران کے ساتھ اس معاہدے میں شامل رہے گا یا نہیں جو 3 سال قبل عالمی طاقتوں اور ایران کے درمیان طے پایا تھا۔ صدر ٹرمپ نے منگل کے روز ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ یہ اعلان دوپہر کے وقت کیا جائے گا۔ صدر نے ہفتے تک وقت دیا تھا کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ وہ ایران پر سے اس کے تیل کے شعبے اور سینٹرل بینک کو نشانہ بناتے ہوئے پابندیاں اٹھانے کو جاری رکھیں گے یا نہیں۔ یہ پابندیاں اور کچھ دوسری تعزیرات یورپی یونین اور دوسرے ملکوں نے ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے عائد کی تھیں، اور وہ جوہری ہتھیاروں کا اصول ترک کر دے گا، یہ اس کا کہنا تھا۔ ایران یہ اصرار کرتا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام صرف پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ امریکہ میں مقیم ایک پاکستانی شہری نے امریکہ میں غیر قانونی طور پر حکومت پاکستان کے لیے کام کرنے کا اعتراف کر لیا ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق 71 سالہ ملزم نثار احمد چودھری ریاست میری لینڈ کے علاقے کولمبیا کے رہائشی ہیں، جنہوں نے پاکستان امریکن لیگ کے نام سے اپنی ایک تنظیم قائم کر رکھی تھی۔ اس بارے میں ہماری ساتھی نفیسہ ہود بھائی نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
امریکہ کے محکمہ انصاف کے مطابق 71 سالہ نثار احمد چودھری نے اقرار جرم کیا ہے کہ انہوں نے 2012 اور 2018 تک پاکستان کے مفادات کی خاطر امریکہ میں غیر ملکی ایجنٹ کا کردار ادا کیا۔ محکمہ انصاف کے ایک بیان کے مطابق پاکستان سے تعلق رکھنے والے نثار چودھری نے اپنے آپ کو پاکستان امریکن لیگ کا نمائندہ بتایا اور غلط طریقے سے ظاہر کیا کہ ان کی کارروائیاں فقط تعلیمی نوعیت کی تھیں، اور یہ کہ وہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے کی جا رہی تھیں۔ امریکہ میں تھنک ٹینک اٹلانٹک کاؤنسل سے منسلک شوجا نواز کہتے ہیں نثار چودھری کو اپنے آپ کو ایک غیر ملکی ایجنٹ کے طور پہ درج کرنا چاہیے تھا۔
حیرانگی کی بات یہ ہے کہ عام طور پہ جب کسی پہ شک کیا جائے کہ وہ فارن ایجنٹ ہے اور اس نے فارن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ یا فارا کے تحت رجسٹریشن نہیں کی تو انہیں چٹھی بھیجی جاتی ہے یا ان سے بات کر کے ان کو وارن کیا جاتا ہے کہ آپ جو کارروائی کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ تو اب ہمیں یہ علم نہیں کہ یہ آیا یہ ہوا یا نہیں ہوا اور اس کی خلاف ورزی انہوں نے کی اور پھر ان پہ کیس کیا گیا۔
ان کا کہنا تھا کہ چودھری کا اقرار جرم اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے خلاف ثبوت اکٹھا کیا گیا ہے۔
ظاہر ہے کافی عرصے سے انہوں نے، کافی طویل عرصہ ہے، کچھ 6 سال ان کو ضرور فالو کیا ہوگا اور ذرائع سے معلومات حاصل کی ہوں گی، نہ صرف ان کی طرف سے بلکہ پاکستان میں یا پاکستان کے حکومت کے اداروں سے۔
یہ تھے امریکہ میں ایک تھنک ٹینک سے منسلک شوجا نواز۔ دوسری طرف ریپبلکن پارٹی کے عہدیدار طلعت رشید کا کہنا تھا کہ تمام لابیس کو اپنے آپ کو درج کرنا چاہیے۔
یہ دونوں کے لیے ضروری ہے، جو یہاں کی گورنمنٹ کے لیے لابیس کرتے ہیں جیسے ڈفرینٹ کمپنیز کی، ان کو بھی رجسٹر کرنا پڑتا ہے، اور جو فارنز ہیں ان کو بھی بتانا پڑتا ہے کہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، ان کی لمیٹیشن کیا ہے، اور یہ واقعی یہ بہت ضروری ہے۔ میں نے کل پڑھا تھا نثار صاحب نے یہ نہیں کیا،
انہوں نے چودھری کو یہ مشورہ دیا۔
ان کو چاہیے کہ کوئی اچھا اٹرنی ہائر کریں جو کہ اس فیلڈ میں ماسٹر ہو، اور اپنا جو ہے موقف پیش کر کے ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے جی، یہ میں اس لیے کر رہا تھا، مجھے پتا نہیں تھا کہ رجسٹریشن ضروری ہے یا نہیں، لیکن یہ کہ ان کو کافی دقت پیش آئے گی.
یہ تھے ریپبلکن پارٹی سے منسلک طلعت رشید. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج منگل کو اس کا اعلان کریں گے کہ آیا امریکہ ایران کے ساتھ ہونے والے جوہری معاہدے سے الگ ہوگا یا نہیں. اس کے لیے 12 مئی تک ڈیڈ لائن ہے. ایران اور امریکہ کے متعدد قریبی اتحادی امریکہ کے معاہدے سے ممکنہ طور پر الگ ہو جانے کے فیصلے سے ادبرا ہونے کی تیاری کر رہے ہیں, جس کے تجزیہ کاروں کے مطابق دور رس اثرات ہوں گے. محکمہ خارجہ سے نامہ نگار سنڈی سین کی ایک رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز.
برطانیہ کے وزیر خارجہ بورس جانسن نے پیر کو وائٹ ہاؤس میں امریکہ کے وزیر خارجہ پومپیو سے ملاقات کی تھی, جو ٹرمپ انتظامیہ کو معاہدے سے الگ نہ ہونے پر قائل کرنے کی آخری کوشش تھی. انہوں نے کہا کہ یورپی اتحادی اس معاہدے میں موجود خامیوں کو دور کرنے کے لیے واشنگٹن کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں.
We think we can fix all that. Working with our European friends, we think we can be tougher on Iran, but not throw away that the heart of the deal.
برطانوی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے یورپی دوستوں کے ساتھ کام کر کے ان سب خامیوں کو فکس کر سکتے ہیں. ہمارے خیال میں ہم ایران کے ساتھ زیادہ سخت ہو سکتے ہیں, تاہم اس سمجھوتے کے مرکز سے دستبردار نہیں ہو سکتے جو مکمل طور پر انہیں نیوکلیئر ہتھیاروں کے حصول سے روکنے سے متعلق ہے. سامعین, اگر مسٹر ٹرمپ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن یا جے سی پی او اے سے الگ ہو جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے خطے اور دنیا کے لیے دور رس نتائج ہوں گے. یہ کہنا ہے تجزیہ کار رابرٹ آئن ہارن کا.
ایران ول بلڈ اپ اٹس نیوکلیئر کیپیسٹی اینڈ ریڈیوس دی ٹائم اٹ وڈ ٹیک ٹو پروڈیوس.
وہ کہہ رہے ہیں ایران اپنی نیوکلیئر اہلیت کو بڑھائے گا اور اس وقت میں تخفیف کرے گا جو وہ ایک واحد نیوکلیئر بم کے لیے خاطر خواہ جوہری مواد کی تیاری میں لے گا, اور اگر وہ یہ راستہ اختیار کرتا ہے تو اس سے خطرناک حد تک عدم استحکام پیدا ہوگا. یورپی اتحادیوں نے ٹرمپ کو اس بارے میں قائل کرنے کے لیے کہ وہ اس سمجھوتے سے الگ نہ ہوں انتہائی کوشش کی ہے. تجزیہ کار آئن ہارن کا کہنا ہے کہ اگر امریکی صدر ایسا کرتے ہیں تو اس کے بھی نتائج سامنے آئیں گے.
If the president decides to leave the deal, I think this will cause a serious rift between the United States and its closest.
وہ کہہ رہے ہیں اگر صدر اس معاہدے سے الگ ہو جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس کی وجہ سے امریکہ اور اس کے قریب ترین اتحادیوں کے درمیان سنگین نوعیت کا اختلاف پیدا ہوگا. اس کے علاوہ امریکہ کے سمجھوتے سے الگ ہو جانے کا مطلب تعزیرات کا دوبارہ نفاذ ہوگا, اور ثانوی تعزیرات یورپ اور ایشیا کے لیے خطرہ ہوں گی, اور اس کی وجہ سے ہمارے کچھ نزدیک ترین اتحادیوں اور تجارتی ساجیداروں کے ساتھ متعدد اقتصادی اختلافات پیدا ہوں گے. سابق وزیر خارجہ جان کیری نے مذاکرات کے ذریعے اس سمجھوتے کی تشکیل میں مدد کی تھی, اور وہ اسے بچانے کے لیے ایران اور دیگر ساجیداروں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. اس چیز نے ٹرمپ کو برہم کر دیا ہے, جنہوں نے اسے شیڈو ڈپلومیسی سے تعبیر کیا ہے. ایک رپورٹر نے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سیرا ہکبی سے سوال پوچھا کہ آیا یہ چیز صدر کے فیصلے پر اثر انداز ہوگی. ان کا جواب تھا,
I don't think it impacts it at all. I think the president spoke out about that pretty clearly and I don't think that we would take advice from somebody who.
وہ کہہ رہی ہیں میں نہیں سمجھتی کہ اس کا قطعی طور پر کوئی اثر ہوگا. میرے خیال میں صدر نے اس بارے میں بڑی وضاحت سے بات کی ہے, اور میں نہیں سمجھتی کہ ہم کسی ایسے شخص سے مشورہ کریں گے جنہوں نے اس معاہدے کو تشکیل دیا ہے جسے صدر کبھی بھی ہونے والا بدترین معاہدہ سمجھتے ہیں. یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ آخر اب ہم ان کی بات سننا کیوں شروع کریں گے. سمین, بیشتر ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ امکانی طور پر اعلان کریں گے کہ وہ ان تعزیرات میں 120 دن کے استثنا کی تجدید نہیں کریں گے جو امریکہ نے ماضی میں ایران پر عائد کی تھیں, جو اس بات کا اشارہ ہوگا کہ امریکہ اس اہم نیوکلیئر معاہدے سے الگ ہو جائے گا جس کے بارے میں صدر باراک اوباما کے دور میں مذاکرات ہوئے تھے. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
بھارت کی ریاست جھارکھنڈ میں جس لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کے بعد اس پر تیل چھڑک کر جلا دیا گیا تھا وہ ہسپتال میں زیر علاج ہے. اس کا 50% جسم جھلس گیا ہے. ریاستی پولیس نے مشتبہ ملزموں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے. سینٹرل ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
پولیس نے اسی گاؤں سے ایک 19 سالہ نوجوان کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ اطلاعات کے مطابق جب لڑکی نے مدافعت کی کوشش کی تو اس نے لڑکی پر مٹی کا تیل چھڑک کر اسے آگ لگا دی۔ اس سے قبل ایک 16 سالہ لڑکی پر جمعے کے دن مجرمانہ جنسی حملہ کیا گیا تھا اور جنسی زیادتی کے بعد اس کو جلا کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہ واقعہ بھی بھارت کی ریاست جھارکھنڈ کے ایک گاؤں میں پیش آیا تھا۔ پیر کو پولیس نے اعلان کیا تھا کہ اس نے تقریباً ایک درجن سے زائد افراد کو اس جرم کے ارتکاب کے شبے میں گرفتار کیا ہے۔ ریاست جھارکھنڈ کے انسپکٹر جنرل پولیس شمبھو ٹھاکر کا کہنا ہے،
اس معاملے میں 18 اکیوز کا نام آیا ہے، 18 میں 14 پکڑے گئے، باقی شیش لوگ کی چھان بین ہونے کے اپرانت ہم لوگ جتنا جلدی ہو سکے ارسٹ کریں گے۔
مبینہ طور پر 4 افراد نے پچھلے ہفتے اس 16 سالہ لڑکی کو اغوا کیا تھا اور اگلے دن لڑکی کے گھر والوں نے گاؤں کی پنچایت کو اطلاع دی تھی جنہوں نے ان افراد پر جرمانہ کر دیا تھا۔ حکام کے مطابق جرمانے کی سزا کے بعد لوگ اشتعال میں آ گئے اور انہوں نے اس مکان کو نظر آتش کر دیا جس میں وہ لڑکی مقیم تھی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی ریاست ہوائی کی زمین پر دو نئے شگافوں سے لاوا اور گیس اگل رہا ہے جہاں 35 املاک چل گئی ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا ہے کہ لیلینیانی اسٹیٹس میں 12 مرتبہ آتش فشاں پھٹنے کے واقعات ہوئے ہیں۔ امریکی ارضیاتی سروے کے ارضیات دان جینٹ ویب کا کہنا ہے کہ یہ مشرقی زون کی مخصوص آتش فشانی ہے۔ آرمینیا کی پارلیمنٹ نے اپوزیشن لیڈر نیکول پاشنیان کو منگل کے روز اپنا وزیر اعظم منتخب کر لیا ہے۔ پاشنیان نے 42 کے مقابلے میں 59 ووٹ حاصل کیے۔ انہوں نے کئی ہفتے تک ان بدعنوانیوں اور بد انتظامیوں کے خلاف پرامن مظاہرے کیے جو سابق صدر سرگسیان کے وزیر اعظم بننے کے بعد سے ہوئیں۔ ناقدین نے سرگسیان پر الزام لگایا کہ انہوں نے اقتدار سے چپٹے رہنے کے لیے آئین میں تبدیلیاں کی تھیں۔ آرمینیا کے دارالحکومت کی وسطی چوک پر پشنیان کے ہزاروں حامیوں نے منگل کے روز فتح کا جشن منایا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ چین کے صدر شی جن پنگ سے منگل کے روز ٹیلی فون بات چیت میں شمالی کوریا اور تجارت پر گفتگو کریں گے۔ ٹرمپ نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ بنیادی موضوعات تجارت اور شمالی کوریا ہوں گے جس میں اچھی چیزیں رونما ہوں گی اور شمالی کوریا سے تعلقات اور اعتماد قائم ہوگا۔ دو آزاد ذرائع نے ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کو بتایا کہ دونوں لیڈروں کے درمیان یہ بات چیت اس کے چند گھنٹے بعد ہو رہی ہے جب صدر شی جن پنگ نے پیر اور منگل کو شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان سے ملاقات کی تھی۔ ٹرمپ انتظامیہ ان والدین کے خلاف فوجداری مقدمات میں اضافہ کر دے گی جو غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہوئے ہیں اور خود کو اپنے بچوں سے علیحدہ کر لیتے ہیں۔ اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے پیر کے روز غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے کی حوصلہ شکنی کے لیے نئے اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ امریکی وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نامزد کردہ جینا ہیسپل سی آئی اے کی ڈائریکٹر کے لیے بہترین امیدوار ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا ہگبی سینڈرز نے پیر کے روز اخباری نمائندوں کو بتایا کہ جینا ہیسپل تصدیقی عمل سے گزرنے کے لیے 100% تیار ہیں اور سی آئی اے کی آئندہ لیڈر ہونے کے لیے ان کی توثیق ہو جائے گی۔ ادارے کی 61 سالہ پرانی اہلکار نے ان کے سخت تفتیشی طریقہ کار کی مخالفت کی بنا پر نامزدگی سے دستبردار ہونے کی پیشکش کی تھی، لیکن صدر ٹرمپ نے انہیں اس پر قائم رہنے کے لیے زور دیا ہے۔ پاکستان کے سپریم کورٹ نے سابق وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار کی سینٹ کی رکنیت معطل کر دی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ اسحاق ڈار کو ایک نہ ایک دن تو واپس آنا ہی ہوگا۔ چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے منگل کو سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے سینٹ انتخابات میں کاغذات نامزدگی منظور کیے جانے کے خلاف نوازش پیرزادہ کی درخواست کی سماعت کی۔ درخواست گزار نے عدالت میں موقف اختیار کیا تھا کہ عدالت سے مفروض شخص کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں کیے جا سکتے۔ اسحاق ڈار کی طرف سے ان کے وکیل نصیر بھٹا ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے تو چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اسحاق ڈار کہاں ہیں۔ اسحاق ڈار کے وکیل نے عدالت میں میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کیا اور بتایا کہ ان کے موکل بیمار ہیں اور ان کا بیرون ملک علاج جاری ہے۔ اور اب ایک رپورٹ ہے، مبشر علی زیدی ہمارے ساتھی نے تیار کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں آپ کو کام نہیں ملے گا تو آپ سڑک پر آ جائیں گے یا پھر اپنے آپ کو عوامی سطح پر منوانے کے خواہش مند نوجوان ہوں گے۔ سڑکوں پر آنے سے مراد احتجاجی مظاہرے نہیں ہیں بلکہ قرقی ہونا ہے، مگر ہم جن لوگوں کے سڑکوں پر آنے کی بات کر رہے ہیں وہ ہیں فنکار۔ تو اس بارے میں مبشر علی زیدی نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
وائلن کی یہ دھن سرے شام کسی محفل موسیقی میں نہیں بکھیری جا رہی، بلکہ دو فنکار الس صباح ایک ٹرین اسٹیشن کے باہر اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی کے چوراہوں پر اکثر یہ نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ عام طور پر اسٹرگلنگ آرٹسٹ یعنی اپنا نام بنانے کی جدوجہد میں مصروف فنکار عوامی مقامات پر پرفارمنس دیتے ہیں، جنہیں فن کے نقادوں کی جانب سے پذیرائی یا کام نہیں ملتا وہ جب سڑک پر آ جاتے ہیں تو اپنا ہیٹ اتار کے ساز بجاتے ہیں۔ انہیں توقع ہوتی ہے کہ آتے جاتے لوگ ان کی پرفارمنس سے خوش ہو کر ان کے ہیٹ میں $10-20 ڈال دیں گے۔ کبھی ان کی توقع پوری ہوتی ہے اور کبھی نہیں۔ رائے ہل کوئی ناکام فنکار نہیں، البتہ انہیں اسٹرگلنگ آرٹسٹ ضرور کہا جا سکتا ہے۔ وہ وائلن بجاتے ہیں اور بڑی بڑی محفلوں میں پرفارم کر چکے ہیں، اسکالرشپ پر موسیقی کی تعلیم بھی حاصل کی اور پڑھایا بھی۔ آج صبح واشنگٹن ڈی سی کے مصروف ٹرین اسٹیشن لانف اینڈ پلازا پر موسیقی کی دھنیں وہی بکھیر رہے تھے، لیکن انہیں خیرات نہیں، کام چاہیے۔ وائس آف امیرکا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ہم کچھ پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور کام کی تلاش میں ہیں، شادیوں اور عوامی اداروں کی تقریبات وغیرہ۔ میرا نام رائے ہل ہے اور یہ آندرے نائٹری ہیں، میں وائلن بجاتا ہوں اور یہ بیس۔ یہ تھے رائے ہل کے الفاظ۔ آپ کتنا پیسہ کما لیتے ہیں؟ اس کے جواب میں رائے کے ساتھی آندرے نے کہا، ہم پر امید ہیں کہ آج دونوں $50,000 کما لیں گے۔ آندرے کے خواب اونچے ہیں، لیکن صبح سویرے لوگوں کو دفتر پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے، اس لیے موسیقی سننے کے لیے کوئی نہیں رکنا چاہتا، لیکن وائلن کی دھن دور تک لوگوں کا پیچھا کرتی ہے اور دن بھر ان کا موڈ اچھا رکھتی ہے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
افغانستان میں برسوں سے جاری جنگ کی وجہ سے بے گھر ہونے والے بچے بنیادی تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہے ہیں، خاص طور پر لڑکیاں جن کی تعلیم کی شرح اس ملک میں انتہائی کم ہے۔ گل نسا ایک ایسی نوجوان خاتون ہیں جنہوں نے کئی سالوں کے بعد تعلیم کا پھر سے آغاز کیا ہے۔ ان کی کہانی ریڈیو فری افغانستان کے ذریعے سامنے آنے کے بعد بامیان کے صوبے کے عہدیداروں نے ایک تعلیمی سینٹر قائم کیا ہے، جہاں اس وقت گل نسا اور 50 دیگر نوجوان خواتین پڑھنا اور لکھنا سیکھ رہی ہیں۔
19 سالہ گل نسا کبھی بھی باقاعدگی سے اسکول نہیں گئیں۔ ان کا خاندان طالبان کے خوف سے بامیان صوبے سے فرار ہو گیا تھا، لیکن بعد میں وہ اپنے آبائی ضلع واپس آ گئے۔
میں اب ان پڑھ ہوں، اگر میں اسکول گئی ہوتی تو حالات مختلف ہوتے، میں 10ویں یا 11ویں جماعت میں ہوتی۔
فروری میں ریڈیو فری یورپ کی افغان سروس ریڈیو آزادی نے گل نسا اور ان کے تعلیم حاصل کرنے کے خواب پر ایک رپورٹ بنائی۔ اس کے بعد بامیان صوبے کے عہدیداروں نے پردادے شبرتو نامی علاقے کا دورہ کیا۔ انہوں نے ایک میونسپل بلڈنگ کو خواتین کے لیے ایک ایجوکیشنل سینٹر میں تبدیل کرنے پر اتفاق کیا۔
ایجاد و تاسیس کورس سواد آموزی در
خواندگی کورس کا قیام اس علاقے کی لڑکیوں اور عورتوں کی خواہشات کے مطابق کیا گیا ہے جو تعلیم حاصل کرنے کی خواہش مند ہیں۔ جب گورنر کو ریڈیو آزادی کے ذریعے اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اس پر فوری ایکشن لیا۔
پڑھانے لکھانے کے لیے ایک ٹیچر کو ملازم رکھا گیا۔ اس پروگرام کے بارے میں جیسے ہی لوگوں کو پتا چلا انہوں نے یہاں آنا شروع کیا۔ اب یہاں پر 50 لڑکیاں اور خواتین زیر تعلیم ہیں۔
میں بہت خوش ہوں، میں اب پڑھنا لکھنا سیکھ رہی ہوں، میں اس گاؤں میں ایک ٹیچر بننا چاہتی ہوں۔
یونیسکو کے مطابق افغانستان میں خواندگی دنیا کی کم ترین سطح پر ہے، صرف 45% مرد پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، خواتین کے لیے شرح 17% ہے، لیکن اس گاؤں میں خواتین کو اپنے خواب پورے کرنے کے لیے پڑھنے لکھنے کا ایک نیا موقع ملا ہے۔
افغانستان ضرورت، ضرور، غلہ، مغرور۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے وفاقی حکومت کو ہدایت کی ہے کہ وہ ایک ہفتے کے اندر کابینہ کا اجلاس طلب کرے اور اس بارے میں فیصلہ کرے کہ اصغر خان کیس میں فوج کے دو سابق اعلی عہدیداروں کے خلاف کیا کارروائی کی جائے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
ملک کی اعلیٰ ترین عدالت نے برسوں پہلے عام انتخابات میں دھاندلی کے لیے سیاستدانوں میں رقوم تقسیم کرنے کے معاملے پر فضائیہ کے سابق سربراہ اصغر خان کی طرف سے دائر مقدمے کے فیصلے پر عمل درآمد کا حکم دیتے ہوئے حکومت سے اس ضمن میں ایک ہفتے میں جواب طلب کیا ہے۔ 2012 میں سپریم کورٹ نے اس مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے 1990 کی دہائی کے اوائل میں اسلامی جمہوری اتحاد نامی سیاسی اتحاد تشکیل دینے اور حسب منشا انتخابی نتائج کے حصول کے لیے نواز شریف اور دیگر سیاستدانوں میں رقوم تقسیم کرنے کی ذمہ داری بری فوج کے اس وقت کے سربراہ جنرل مرزا اسلم بیگ اور آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی پر عائد کرتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کا حکم دیا تھا۔ ان دونوں شخصیات نے سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواستیں دائر کر رکھی تھیں، جنہیں پیر کو عدالت عظمیٰ نے مسترد کر دیا تھا۔ منگل کو فیصلے پر عمل درآمد کے لیے سماعت چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی، جس کے سامنے اٹارنی جنرل اور وفاقی تفتیشی ادارے یعنی ایف آئی اے کے سربراہ پیش ہوئے۔ چیف جسٹس کا اس موقع پر کہنا تھا کہ عدالت فیصلہ دے چکی ہے اور وفاقی حکومت نے اب تک اس پر کوئی کارروائی نہیں کی۔ اپنے ریمارکس میں انہوں نے کہا کہ انہیں معلوم نہیں کہ یہ آئین کی شق 6 کے تحت مقدمہ بنتا ہے یا نہیں، لیکن عدالتی فیصلوں پر من و عن عمل ہونا چاہیے۔ آئین کی شق 6 کے مطابق کوئی بھی شخص جو کسی بھی طریقے سے آئین شکنی کرے یا اس کی کوشش کرے، وہ سنگین غداری کا مرتکب ہوگا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف آئین کی شق 6 کے تحت کارروائی کا فیصلہ وفاقی حکومت نے کیا تھا، لہذا عدالت اصغر خان کے مقدمے کے فیصلے پر عمل درآمد کا معاملہ بھی حکومت پر چھوڑتی ہے اور اس پر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ کارروائی کس طریقے اور کس فورم پر ہوگی، اس کے لیے حکومت کو ایک ہفتے کا وقت دیتے ہوئے کہا گیا کہ اس کے لیے اگر کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی بلانا پڑے تو بلایا جائے۔ پرویز مشرف کے خلاف عدالتی کارروائی کے علاوہ کوئی ایسی بڑی مثال نہیں ملتی جس میں کسی سابق آرمی چیف یا فوج کے اعلیٰ عہدیدار کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی ہو۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر اور سینئر قانوندان کامران مرتضیٰ کے خیال میں اس معاملے پر بظاہر کسی ٹھوس پیش رفت کا امکان دکھائی نہیں دیتا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
لگتا یہ ہے کہ یہ غصہ جتنا بھی ہے وہ سویلین پہ تو نکالا جا سکے گا، کسی یونیفارم فورس کے بندے سے تو میرا خیال ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال جو ہے مشرف صاحب کی ہے، ان کو کسی کرمنل کیس میں ہم کسی کورٹ میں آج تک نہیں لا پائے، تو مجھے شک ہے کہ اس میں بھی شاید ہم جو ہے نا کچھ نہیں کر پائیں گے، اور اگر کر پائے تو میرا خیال ہے کہ ایک بڑی اچیومنٹ ہوگی۔
کامران مرتضیٰ نے کہا کہ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ حالات ویسے ہی ہیں جیسے 20 سال پہلے تھے، لہٰذا ان کے بقول اگر آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو پہلے ہوا تھا تو پھر کم از کم آج کو تو ٹھیک کیا جانا چاہیے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے طلبہ میں چین کی یونیورسٹیاں حالیہ برسوں میں بہت مقبول ہو رہی ہیں، اور گزشتہ 5 برس کے دوران چین میں تعلیم حاصل کرنے والے پاکستانی طلبہ کی تعداد 5,000 سے بڑھ کر 22,000 تک پہنچ گئی ہے۔ اس بارے میں ہمارے ساتھی اسلام آباد سے محمد اشتیاق نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
پاکستان اور چین کے تعلقات کے چرچے تو مسلسل سننے کو ملتے ہیں، اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون میں نمایاں بہتری بھی آئی ہے، لیکن حالیہ برسوں میں تعلیم کی غرض سے چین جانے والے پاکستانی طالب علموں کی تعداد میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ 5 برسوں میں تعلیم کے لیے چین کی مختلف یونیورسٹیوں میں جانے والے پاکستانی طالب علموں کی تعداد 5,000 سے بڑھ کر 22,000 تک ہو گئی ہے۔ پاکستانی طالب علم چین کی مختلف یونیورسٹیوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میڈیکل سائنسز اور میڈیا اسٹڈیز سمیت کئی دیگر شعبوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کے منصوبوں کے تحت توانائی اور مواصلاتی ڈھانچے کی تعمیر میں تیزی بھی باہمی تعلیمی روابط میں اضافے کا سبب بنی ہے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ چین کی حکومت اس خطے کے کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں پاکستانی طالب علموں کو اس وقت سب سے زیادہ تعلیمی وظائف دے رہی ہے۔ روایتی طور پر پاکستانی طالب علم اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ اور برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں جاتے تھے اور اب بھی ایک بڑی تعداد میں وہاں جا رہے ہیں، لیکن چین کی طرف سے دیے جانے والے تعلیمی وظائف سے بھی اب ہزاروں پاکستانی نوجوان فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں چائنا پاکستان اسٹڈی سینٹر سے وابستہ نیلم نگار کہتی ہیں کہ چین نے تعلیم کے شعبے میں کافی سرمایہ کاری کی ہے اور اس ملک کی بہت سی یونیورسٹیاں ایسی بھی ہیں جن کا شمار دنیا کے بہترین تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے۔
یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں ایجوکیشن قدر بہتر ہے، اس کی کوالٹی، تو اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں، اور ایڈیشنل فیکٹر یہ ہے کہ چونکہ اسکالرشپ اسٹوڈنٹس کو گورنمنٹ کی طرف سے اویلیبل ہے، پرووائڈ ہو رہی ہے، تو زیادہ تر اسٹوڈنٹس اس چیز کو بیس بنا کے ان چائنا جا رہے ہیں مختلف شعبہ جات میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔
چین کے تعلیمی اداروں میں پاکستانی طالب علموں کی دلچسپی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں تعلیم، رہائش اور دیگر اخراجات یورپ اور امریکہ سے قدرے کم ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی پارلیمان نے انسدادی دہشت گردی ایکٹ 1997 میں ترمیم کا بل اور تیزاب اور آگ سے جلانے کے جرم کے بل 2017 سمیت اہم بلز کی منظوری دے دی ہے۔ انسدادی دہشت گردی ایکٹ 1997 ترمیمی بل کے تحت وزارت داخلہ کی واچ لسٹ میں شامل انفرادی شخص، تنظیم، مذہبی اور سیاسی جماعتوں پر مکمل پابندی عائد کی جا سکے گی۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کی پارلیمان کے ایوان زیری نے منگل کو کئی ایک اہم قانونی مسودات کی منظوری دی، جس میں تیزاب سے حملے اور آگ سے جلائے جانے کے خلاف قانون سازی، انسداد دہشت گردی کے قانون مجریہ 1997 میں ترمیم اور خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے بل بھی شامل تھے۔ تیزاب گردی اور آگ سے جلائے جانے کے خلاف اس نئے مسودہ قانون کے تحت ایسے واقعات میں متاثرہ شخص کی موت ہونے پر مجرم کو کم از کم عمر قید کی سزا تجویز کی گئی ہے، جبکہ دانستہ جرم کر کے کسی کو نقصان پہنچانے والے کو 7 سال اور ایسی کوشش کرنے والے کو 3 سے 7 سال تک کی قید کی سزائیں اور جرمانے تجویز کیے گئے۔ مزید برآں واقعات میں ملوث افراد کے خلاف ممکنہ حد تک عدالتی کارروائی کو تیز تر کرنے اور متاثرہ شخص کو مفت علاج اور بحالی کی سہولت دینے کا کہا گیا۔ پاکستان میں تیزاب سے حملوں کا نشانہ بننے والوں کی اکثریت خواتین کی ہی رہی ہے، لیکن حالیہ برسوں میں ایسے واقعات بھی سامنے آ چکے ہیں جن میں مردوں کو بھی تیزاب پھینک کر شدید زخمی کیا جا چکا ہے۔ تیزاب سے حملوں کے خلاف اور اس کے متاثرین کے لیے کام کرنے والی ایک موقر غیر سرکاری تنظیم ایسڈ سروائیور فاؤنڈیشن پاکستان کی چیئرپرسن ویلوری خان یوسف زئی نے تازہ قانون سازی کو خوشائند قرار دیا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ قوانین پر عمل درآمد کیا جانا بھی ضروری ہے اور یہ امر بھی توجہ کا طالب ہے۔
جب ہم لوگ فگرز کا دیکھ رہے ہیں، 2014 میں تقریباً 150 تیزاب گردی کا کیسز تھے، اور جب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں 2017 میں صرف 60 کیسز تھا، تو یہ 60 پھر بھی زیادہ ہے، لیکن کہ آپ مقابلہ کرتے ہیں 2014 سے حال کافی بہتر ہی نہ گیا۔ ابھی ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ چاہیے کہ تیزاب گردی کا بالکل ختم چاہیے۔
قومی اسمبلی نے انسداد دہشت گردی کے قانون میں ترمیم بھی منظور کی، جس کے تحت وزارت داخلہ کی نگران فہرست میں شامل شخص، تنظیم اور جماعت پر مکمل پابندی عائد کی جا سکے گی۔ تیسرا اہم بل معاشرے میں امتیازی اور ناروا سلوک کا نشانہ بننے والی خواجہ سرا برادری کے حقوق کے تحفظ سے متعلق تھا، جسے ایوان زیری نے منظور کیا۔ اس مسودہ قانون کے تحت خواجہ سرا خود کو بطور الگ جنس رجسٹر کروا سکیں گے اور شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور ڈرائیونگ لائسنس بھی حاصل کر سکیں گے۔ ان افراد سے کسی بھی مقام پر کسی بھی طرح کے امتیازی سلوک برتنے کی ممانعت ہوگی۔ خواجہ سرا برادری کی ایک سرگرم کارکن فرزانہ جان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ قانون بننے سے کم از کم خواجہ سراؤں کو یہ حوصلہ ضرور ملا ہے کہ وہ کسی قانون کا سہارا لے کر اپنے خلاف زیادتیوں کے ازالے کے لیے متعلقہ فورم سے رجوع کر سکیں گے۔
بل نے پاس ہو گیا، جو ہمارے حقوق تھے، جیسے ایک مرد کا حقوق ہے، عورت کا حقوق ہے، وہ ہمارے بھی وہی حقوق ہے، تو یہ ہوگا کہ سب کے نظر میں جو سرکاری ادارے ہیں یا حکومتیں یا گورنمنٹ، جتنی بھی مطلب عدالتیں ہیں، ان کے ذہن میں اور یہ سب جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، ان کے ذہن میں یہ آ جائے گا کہ مطلب ان کا رائٹ جو ہے وہ ان کو مل گئے اور ان کو دینا چاہیے۔ جو ہم چیخ چیخ کے مانگ رہے تھے، تو اب بھی مطلب چیخ کے مانگیں گے، لیکن یہ ہے کہ ایک راستہ جو ہے وہ ہمیں مل گیا۔
اس مسودہ قانون میں خواجہ سراؤں کو بھیک مانگنے پر مجبور کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی تجویز کی گئی ہے، جس میں کسی بھی ایسے شخص کو 6 ماہ قید اور 50,000 روپے جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان میں رواں سال انتخابات کا سال ہے اور جیسے جیسے پولنگ کا وقت قریب آ رہا ہے ملک میں اشتعال انگیزی اور پرتشدد بیانات اور واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. ملک کے سابق وزیر اعظم نواز شریف پر جوتا پھینکنے کا واقعہ ہو یا سابق وزیر خارجہ خواجہ آصف پر کالی سیاہی سے حملہ, وفاقی وزیر اطلاعات احسن اقبال پر فائرنگ ہو یا کراچی کے حکیم سعید گراؤنڈ پر موجود پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے درمیان لڑائی, پتھراؤ اور بیان بازی, یہ تمام صورتحال پاکستان اور بین الاقوامی سطح پر ان خدشات کو ابھار رہی ہے کہ ملک یہ عام انتخابات خون خرابے اور تشدد سے بھرپور ہو سکتے ہیں. ایسے میں انتخابات کی شفافیت پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. اس بارے میں جائزہ لیا ہے وائس آف امریکہ کے نخبت ملک نے اس رپورٹ میں.
پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات اب سر پر ہیں. ایسی رپورٹس ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے رواں سال جولائی میں انتخابات کی تاریخوں پر غور کیا جا رہا ہے. ایسے میں ملک کے انتخابی عمل پر نظر رکھنے والی تنظیم پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی کے چیف ایگزیکٹو احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی مہمات اور بیانات دراصل اشتعال انگیز ہوتے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان الیکشنز میں مقابلے کی فضا بہت گرم ہو چکی ہے. انہوں نے کہا
اس دفعہ دیکھیے یہ جو آپ نے چونکہ وائلنس کی بات کی تھی اور اس طرح کی صورت میں تو اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. دیکھیے جب بھی کوئی ایک پارٹی چیلنج کر رہی ہوتی ہے کسی موجودہ حکومت پارٹی کو جو برس اقتدار ہو اور وہ اس کی پاپولیرٹی اور جو اقتدار میں ہوتی ہے پارٹی اس کی مقبولیت کے اندر فرق بہت تھوڑا ہو تو پھر ایسی صورت پیدا ہوتی ہے کمپٹیشن کی. اور جو چیزیں تشدد کی طرف لے کے جاتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر یا تو حقیقت میں ایسے ہو رہا ہوتا ہے یا اس کا ایک بڑا اسٹرانگ پرسپشن ہوتا ہے کہ کچھ بے انصافی ہو رہی ہے اس پورے عمل کے اندر اور یہ سارا عمل جو ہے کسی فیئرنیس کے ساتھ نہیں ہو رہا.
تو کیا ایسے میں عام انتخابات کے انعقاد میں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے یا الیکشنز مقررہ وقت پر ہو جائیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان عمران اسماعیل کہتے ہیں کہ توقع یہی کی جا سکتی ہے کہ یہ انتخابات وقت پر ہوں گے. وہ کہہ رہے ہیں
نہیں, میرا خیال ہے کہ الیکشنز تو انشاءاللہ بہت پیسفلی ہو جائیں گے کیونکہ بڑی تیاری کے ساتھ پاکستان کی رینجرز اور جو آرمی ہے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ بہت زبردست تیاری کے ساتھ بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ پیسفل الیکشن کنڈکٹ کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ جو چھوٹی موٹی جو سٹینڈ آف سچویشن آتی ہے نعرے بازی وہ الیکشن کا حصہ ہے, اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے لیکن وائلنس نہیں ہونا چاہیے اس میں. کسی کو کوئی زخمی نہ ہو, کسی کی املاک کو جائیداد کو نقصان نہ پہنچے, کسی کی گاڑی کا شیشہ نہ ٹوٹے. وائلنس جب ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ پھر بہت ساری چیزیں اور مزید برائیاں اس کی چیز کے اندر آ جاتی ہیں.
احمد بلال محبوب کے مطابق پاکستان میں اشتعال انگیزی کے خلاف قوانین موجود ضرور ہیں مگر ان پر عمل درآمد پر ہمیشہ ایک سوالیہ نشان موجود رہا ہے. ایسے میں سوشل میڈیا لوگوں کے خیالات کو گھر گھر پہنچا دیتا ہے. مذہبی جماعتوں کی طرف سے سامنے آنے والے بیانات زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا
اس بارے میں دیکھیں جب کون آف کنڈکٹ نہ بھی ہو تو ملک کے اندر انسائٹ ٹو وائلنس کے جو قوانین ہیں وہ تو موجود ہیں. ہمارا جو نیشنل ایکشن پلان ہے وہ بھی یہ کہتا ہے اگینسٹ کاؤنٹر ٹیررزم اور بھی قوانین موجود ہیں جو کسی کو انسائٹ کرنے کے لیے وائلنس پہ اس کی اجازت نہیں دیتے. تو عمل درآمد کا مسئلہ ہوتا ہے. اب یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں یہ تو کلم کھلا عدلیہ کے خلاف بھی ایسی باتیں کر رہی ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر ان کی ویڈیو فلمز باقاعدہ موجود ہیں چل رہی ہیں اور اس سے بہت سو گنا کم بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ عدالت اس کے اوپر نوٹس لیتی ہے اپنی توہین عدالت کا, لیکن ابھی تک انہوں نے ان کے خلاف کوئی ایسا نوٹس نہیں دیا.
ماہرین کے مطابق پاکستان کے شہر کراچی میں ہونے والی پرتشدد کارروائیوں اور حال ہی میں وفاقی وزیر اطلاعات احسن اقبال پر ہونے والے حملے کا براہ راست تعلق آئندہ انتخابات کے ساتھ ہے. گزشتہ 10 سالوں میں پاکستان میں جمہوریت کی گاڑی پٹری پر آنے کے بعد یہ تیسرے بڑے انتخابات ہیں جو پاکستان میں جمہوری عمل کو مزید مضبوط بنائیں گے. ایسے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ الیکشنز وقت پر ہوں اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا جمہوری تاثر خراب نہ کریں. نخبت ملک, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
افغانستان کی اعلی امن کونسل نے کہا ہے کہ اس کے سربراہ سمیت افغانستان کے مذہبی اسکالرز کونسل کا 15 رکنی وفد جمعے کو جکارتا میں 3 ملکی اجلاس میں شرکت کرے گا. اس میں میزبان انڈونیشیا اور پاکستان کے علماء بھی شرکت کریں گے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اجلاس سے افغان امن عمل کے زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کی جا سکتی۔ وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی کی رپورٹ۔
افغان امن کونسل کے ترجمان سید احسان طاہری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ علماء کا وفد آج جکارتا کے لیے روانہ ہوگا۔ جمعے کو ہونے والے اجلاس میں تینوں ملکوں کے 15-15 علماء شریک ہوں گے۔ اجلاس میں افغانستان اور خطے میں امن پر مباحثے کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ یہ اجلاس اپریل میں ہونا تھا لیکن پاکستانی وفد کی شرکت یقینی نہ ہونے کی وجہ سے اس کا انعقاد مئی تک مؤخر کر دیا گیا تھا۔ ترجمان نے کہا کہ اب پاکستانی وفد نے شرکت کی تصدیق کر دی ہے۔ واشنگٹن میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر احمد ماجد یار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کانفرنس سے زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کی جا سکتی۔
The aim of the trilateral conference is to reach an agreement and extend support for a political
تین ملکی کانفرنس کا مقصد افغان حکومت اور طالبان کے درمیان سیاسی مفاہمت کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کسی سمجھوتے پر پہنچنا ہے۔ طالبان کو پاکستان کے مذہبی حلقوں کی وسیع حمایت حاصل ہے، چنانچہ کانفرنس میں پاکستان کے علماء بھی شرکت کر رہے ہیں۔ اس کانفرنس سے افغانستان اور پاکستان کے علماء کو ایک دوسرے کی بات سمجھنے کا موقع ملے گا، لیکن یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ ممکنہ امن مذاکرات کے لیے کوئی بریک تھرو ہو سکے گا۔ یہ تھے احمد ماجد یار کے الفاظ۔ انہوں نے کہا کہ انڈونیشیا کی ثالثی سے مسئلے کے حل کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔
Given the fact that the United States has a lot of leverage with Pakistan but still hasn't
امریکہ کا پاکستان پر کافی اثر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان کی افغانستان اور طالبان سے متعلق پالیسی کو تبدیل نہیں کروا سکا۔ اس لیے اس بات کا امکان نہیں کہ انڈونیشیا جیسا ملک جس کا طالبان یا پاکستان پر زیادہ اثر نہیں ہے وہ افغان مسئلے میں کوئی کردار ادا کر سکے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس طرح کے اجلاسوں سے غیر معمولی نتائج نہیں نکلیں گے، لیکن غلط فہمیاں ضرور دور ہو سکتی ہیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے میں قائم مقام ڈائریکٹر جینا ہیسپل کی بطور ڈائریکٹر تعیناتی کی توثیق کے لیے آج یعنی منگل کے روز کانگریس میں سماعت ہوگی۔ وائٹ ہاؤس اس نامزدگی کے دفاع میں یہ موقف اختیار کیے ہوئے ہے کہ جینا ہیسپل اس منصب کے لیے بہترین خاتون ہیں۔ اس بارے میں مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
کانگریس کے چند اراکین نے 61 سالہ جینا ہیسپل کی بطور ڈائریکٹر مستقل تعیناتی پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، کیونکہ جینا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دوران تفتیش سخت گیر تکنیکیں اختیار کرنے میں ملوث رہی ہیں۔ یہ تحفظات سامنے آنے کے بعد جینا نے اپنی نامزدگی واپس لینے کی پیشکش کی تھی، تاہم صدر ٹرمپ نے انہیں ڈٹے رہنے کو کہا ہے۔ بدھ کے روز اپنی سماعت سے پہلے جینا نے سینیٹر حضرات سے ملاقاتیں کی ہیں اور اطلاعات کے مطابق انہیں یقین دلایا ہے کہ ان کی توثیق کی صورت میں وہ تفتیش کے لیے سخت گیر تکنیکیں اختیار کرنے کو بحال نہیں کریں گی۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ریاست مغربی ورجینیا کے سینیٹر جو منچن کا کہنا تھا، میری جانب سے پوچھنے کو چند سوالات ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ سب ہی کے ہیں، ہم بدھ کے روز سماعت کرنا چاہتے ہیں اور دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھیوں کے ان کے تحفظات کے حوالے سے سوالات ہیں وہ پوچھے جائیں گے اور اس کے بعد ہی ہم کوئی فیصلہ کریں گے۔ جینا ہیسپل کسی حد تک کھلی سماعت کے لیے بدھ کے روز سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گی۔ اگر جینا ہیسپل کی توثیق ہو جاتی ہے تو وہ پہلی خاتون ہوں گی جو سی آئی اے کی سربراہ کا منصب سنبھالیں گی۔ جینا مائک پومپیو کی جگہ لیں گی جنہیں حال ہی میں بطور وزیر خارجہ تعینات کیا گیا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ٹرمپ انتظامیہ نے ان والدین کے خلاف فوجداری مقدمات میں اضافہ کرنے کا اعلان کیا ہے جو غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہوتے ہیں اور خود کو اپنے بچوں سے علیحدہ کر لیتے ہیں۔ اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے پیر کے روز غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے کی حوصلہ شکنی کے لیے نئے اقدامات کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا، اٹارنی جنرل جیف سیشنز کہہ رہے ہیں، میں نے جنوب مغربی سرحد سے غیر قانونی داخلے کے خلاف زیرو برداشت کی پالیسی لاگو کر دی ہے۔ آپ اگر غیر قانونی طور پر سرحد پار کرتے ہیں تو آپ پر مقدمہ چلے گا، یہ بالکل صاف ہے۔ اگر آپ غیر قانونی طور پر لوگوں کو سرحد پار کرواتے ہیں تو آپ پر مقدمہ چلے گا۔ اگر آپ ایک بچے کو سرحد پار کرا رہے ہیں تو بھی آپ پر مقدمہ چلے گا، اور اس بچے کو اگر قانونی ضرورت ہوئی تو علیحدہ کر لیا جائے گا۔ یہ تھے اٹارنی جنرل جیف سیشنز کے الفاظ۔ امریکی ریاست ہوائی کی زمین پر دو نئے شگافوں سے لاوا اور گیس اگلنا شروع ہو گیا ہے، جہاں 35 املاک جل گئی ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا ہے کہ لیلیانی اسٹیٹس میں 12 مرتبہ آتش فشاں پھٹنے کے واقعات ہوئے ہیں۔ امریکی ارضیاتی سروے کے ارضیات دان جینٹ بیپ کا کہنا ہے،
This is a typical East Rift Zone eruption. We saw similar things, not me personally.
وہ کہہ رہی ہیں یہ مشرقی زون کی مخصوص آتش فشانی ہے، ہم نے پہلے بھی یہ منظر دیکھے ہیں، میں نے ذاتی طور پر نہیں، لیکن 1955 میں ایسا آتش فشاں 88 روز تک جاری رہا تھا، لیکن یہ یہاں کا مخصوص آتش فشاں ہے جو شگافوں سے نکل رہا ہے۔ بہت جلدی جلدی شگاف پڑتے ہیں، بھاپ نکلتی ہے اور پھر یہ بھاپ زیادہ ہو جاتی ہے اور لاوا نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ گورنر ڈیوڈ نے انخلا کرنے والے افراد کو ایک ملاقات میں پیر کے روز بتایا کہ انہوں نے ٹرمپ انتظامیہ سے رابطہ کیا ہے کہ علاقے میں ہنگامی حالت کا اعلان کیا جائے تاکہ ہمیں وفاقی امداد تک رسائی ہو۔ اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ مخصوص لاوا نکلنا کب بند ہوگا اور یہ کتنی دور تک پھیلے گا۔ اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
30 اپریل کو افغانستان کے دارالحکومت کابل میں دو بم دھماکوں میں 29 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں 9 صحافی اور فوٹوگرافرز بھی شامل تھے۔ ریڈیو فری یورپ، ریڈیو لیبرٹی کے دو صحافی عبداللہ حنان زئی اور سبا وون کاکڑ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہیں۔ محرم درانی، جو مئی میں ریڈیو فری ریڈیو لیبرٹی کے لیے کام شروع کرنے والی تھیں، وہ بھی ہلاک ہو گئیں۔ بتایا جاتا ہے کہ پہلا دھماکہ موٹر سائیکل پر سوار ایک شخص نے کیا۔ دوسرا دھماکہ اس کے تقریباً 15 منٹ بعد اس وقت ہوا جب ایک ہجوم، جس میں متعدد رپورٹر شامل تھے، جائے وقوع پر جمع ہو گئے۔ اس حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ داعش دہشت گرد گروپ نے کیا ہے۔ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ کابل میں اس بے معنی اور وحشیانہ حملے کی، جس میں 29 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے، جن میں متعدد جرات مند صحافی اور ذرائع ابلاغ سے تعلق رکھنے والے پیشہ ور شامل تھے، سخت مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے خاندانوں اور دوستوں سے گہری تعزیت کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم ان تمام لوگوں کے لیے سوگوار ہیں جن کی جانیں ضائع ہوئیں۔ وزیر خارجہ پومپیو نے ہلاک اور زخمی ہونے والے صحافیوں اور ان کے ساتھیوں کی جرات اور لگن کی تعریف کی، جو ایک آزاد اور غیر جانبدار پریس کے مشن کو پورا کرنے کے لیے بڑے خطرات مول لیتے ہیں۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ آزاد میڈیا جمہوریت کا ایک ستون ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان ہولناک حملوں کے باوجود افغانستان میں متحرک میڈیا کا جو ماحول قائم ہوا ہے وہ سلامت رہے گا، اور اس میں بڑی حد تک ان صحافیوں اور میڈیا سے متعلق پیشہ ور افراد کا کردار ہے جو اس سانحے میں ہلاک ہوئے، لیکن ان کے جرات مندانہ اور پرعزم کام نے افغانستان میں پھلتے پھولتے اور باہمت آزاد میڈیا کی بنیاد ڈالنے میں مدد فراہم کی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اس قسم کے حملوں سے افغان عوام اور افغانستان میں ایک دیرینہ امن کے لیے بین الاقوامی برادری کا عزم متزلزل نہیں ہوگا۔ امریکہ نے اپنے افغان اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر افغانستان میں داعش کو شکست دینے کا عہد کر رکھا ہے، جس نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ہم افغانستان کے عوام، حکومت اور آزاد میڈیا کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور اپنے ملک کے لیے امن، سلامتی اور جمہوریت کے حصول کے لیے افغان عوام کی کاوشوں کی حمایت سے وابستگی جاری رکھیں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
اگرچہ روایتی طور پر پشتون موسیقی اور رقص سے لگاؤ رکھتے ہیں لیکن اس فن کو بطور پیشہ پسند نہیں کیا جاتا۔ پشاور میں خٹک قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک تعلیم یافتہ نوجوان نے رقص کو بطور پیشہ اپنایا ہے۔ انہیں کیسی مشکلات سے گزرنا پڑ رہا ہے جانتے ہیں پشاور سے اس رپورٹ میں۔
صاحبزادہ اسفند یار خٹک کا تعلق مشہور خٹک سردار اور شاعر خوشحال خان خٹک کی 11ویں پش سے ہے۔ بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کرنے کے بعد سے وہ ایک غیر سرکاری ادارے میں ملازم ہے، مگر خٹک قبیلے سے تعلق کی وجہ سے رقص اس کے خون میں شامل ہے۔
2007 میں میں نے مدام اندیمتھا سے باقاعدہ طور پہ کلاسیکی رقص سیکھنا شروع کیا۔ ابتدا میں میں نے ان سے کتھک سیکھا اور بعد میں میں نے ان سے بھارت ناٹیم، جو کہ جنوبی ہندوستانی کلاسیکی رقص ہے، وہ میں نے سیکھنا شروع کیا۔
اسفند یار خٹک کا کہنا ہے کہ تعلیم یافتہ ہونا اور سردار فیملی سے تعلق رکھنے کی وجہ سے انہیں زیادہ تنقید برداشت کرنی پڑی، کیونکہ لوگ رقص کو بطور پیشہ اپنانے کو مایوس سمجھتے ہیں۔
اگر ایک فنکار کو کوئی روکتا ہے فن سے تو یہ فنکار کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، یعنی آپ نے اس فنکار کو قتل کر ڈالا اور آپ نے اس فن کو بھی قتل کر ڈالا کہ جو دنیا تک پہنچ سکتا تھا، لوگوں تک پہنچ سکتا تھا، لیکن آپ نے پہنچنے نہیں کیا۔
خٹک ڈانس پاکستان کا قومی رقص بھی ہے۔ خٹک قبیلے کے لوگ ماضی قدیم سے یہ رقص کرتے آئے ہیں، جسے ہاتھ میں تلوار اور رومال لے کر بھی کیا جاتا ہے۔ یہ شاید علاقائی رقص کی تمام اقسام میں واحد ہے جس میں رقاص کی رفتار انتہائی تیز ہو جاتی ہے۔
ماں باپ کی طرف سے مخالفت ہوتی ہے، بہن بھائیوں کی طرف سے مخالفت ہوتی ہے، پھر جب آپ اسکول جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو جو کلاس فیلوز ہیں ان کی طرف سے مخالفت ہے، ٹیچرز کی طرف سے، پروفیشنل لائف میں بھی جب آپ جاتے ہیں غیر سرکاری تنظیموں میں بھلے کام کر رہے ہوں آپ، لیکن مخالفت ہوتی ہے، یہ سوچ کی بات ہے۔
اسفندیار کو ہندوستانی اور خٹک ڈانس کے علاوہ افغان لوگری، کتا غنی اور افشاری پر بھی عبور حاصل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی جدوجہد معاشرتی بندشوں اور علاقائی نفرتوں کے خلاف ہے۔
خوشحال خان خٹک نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور میں ان کی 11ویں پشت میں 21ویں صدی میں نفرت کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں۔ انہوں نے سہارا لیا شاعری کا اور تلوار کا، اور میں نے سہارا لیا ہے رقص کا اور رومال کا۔
رقاص اپنے احساسات، موسیقی کی خوبصورتی اور ساز و سنگیت میں مجسم ہو کر اسے دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، مگر معاشرتی بندشیں اس حسین امتزاج پر قدغنیں لگاتی ہیں۔ معاشرتی بندشوں کے خلاف اسفندیار کا یہ سفر گو کہ کٹھن ہے، مگر وہ کامیابی کے لیے پر امید بھی ہے۔ عمر فاروق، اردو ویو اے، پشاور۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے۔
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر پیٹر ہنٹلی۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے 2-5 منٹ کے بلٹنز پیش کیے جائیں گے، جنہیں آپ ریڈیو کے علاوہ ویب سائٹ اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ٹویٹر پر لاگ ان کرنے کے لیے ٹویٹر @VOA News پر لاگ کیجیے، اور اب سنیے پروگرام جہاں رنگ۔